الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورة المؤمنون، اس کے آغاز میں وہ بنیادی صفات کا ذکر ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفات اس سورت کی 10 آیات میں آئی ہیں، اگر یہ مسلمان میں پائی جائیں تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے اس سورت کا نام مؤمنون ہے، یعنی وہ سورت بتا رہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. ایک آئینہ ہے، ایک سچے مسلمان کی اس میں ایک تصویر ہے کہ مسلمان کے صفات اخلاق ایسے ہونے چاہیے. پھر اس صورت کے اندر بنیادی مقصود انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس کو دعوت فکر دینا ہے کہ تیری زندگی کا اصل مقصد آخرت کی زندگی سنوارنا ہے. اور یہ چیزیں بار بار حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے ذریعے دہرائی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. خشوع خضوع، خضوع کہتے ہیں جسم کے اعضاء پرسکون ہوں، اور خشوع کہتے ہیں دل کے اندر بھی عاجزی ہو. خشوع خضوع، نماز خشوع والی خضوع والی ہو. تو خشوع خضوع والی نمازی کہ اعضا بھی پرسکون ہو، یوں نہیں، اعضا بھی نماز میں پرسکون ہو اور دل کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہو. تو مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز سے دل میں جھکنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بیکار مشغلہ جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. یہ وہ صفات ہیں، اگر یہ پائی جائیں جنت کا راستہ آسان ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، یا یہ وہ صفات ہیں کہ مسلمان تو انہی صفات والا ہی ہوتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکاۃ پر عمل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہیں کسی چیز کو پاک صاف کرنا. مسلمان جو اپنا مال ایک سال کے بعد مستحقین تک دے دیتے ہیں، اس سے ان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. پھر اس مال کے ادا کرنے سے ان کے دل بھی صاف ہوتے ہیں. بخل، حرص، ان گندگیوں سے نجات ملتی ہے. اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق اور اعمال کو گندگیوں سے پاک صاف رکھتے ہیں. یہ معنی بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ اس لیے دوسرے معنی بھی یہاں مراد لیے جا سکتے. تو ایمان والوں کی صفات، والذین هم للزکات فاعلون، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کریں, اس سے وہ اپنے آپ کو بچا دیں. کوئی بھی جنسی خواہش پورا کرنے کا ناجائز طریقہ. شرمگاہ کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو, سب کی ممانعت ہے. تو مومن بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں. اس سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں, لیکن آج کل ایسے کنیزوں کا وجود نہیں رہا, بیویاں رہ گئیں صرف. فَإِنَّمْ غَيْرُ مَعْلُومِينَ, کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزری ہوئی ہیں. یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ یا جو شرعی کنیزیں ہیں ان کے سوا اپنی جنسی خواہش پورا کرنا حرام ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, جو اپنی نمازوں کی بھرپور نگرانی رکھتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, یہ ہیں وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ صفات ہیں بھائی مومن کی. مومن ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے, مسلمان ایسا ہونا چاہیے. باقی جتنی مسلمانی ہیں, باقی اس کے علاوہ جتنی مسلمانی ہیں وہ تو روایتی مسلمان ہیں, وہ تو پیدائشی مسلمان ہیں. حقیقی مسلمان تو ایسا ہوتا ہے. یہ آئینہ ہے مسلمان کی تصویر دکھانے کا, جس میں یہ نہیں تو وہ تو ایسی نام کا مسلمان رہا, کام کا نہیں ہے. کام کا تو یہی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حقیقی مسلمان کی تصویر دکھا دی, تاکہ ہم غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم سمجھتے رہے ہم بھی بڑے شریف ہیں. کہتے ہیں بڑا شریف آدمی نماز پڑھتا نہیں, نماز تو نہیں پڑھتا, پتہ نہیں کون سی شرافت ہے یہ, نماز ہی نہیں پڑھتا تو کون سا شریف ہے. جو شراب سے بڑا گناہ ہے, تم شراب پینے والے کو شریف کہو گے, زنا کرنے والے کو شریف کہو گے. تو نماز کا چھوڑنا تو زنا اور شراب سے بڑا گناہ ہے, لیکن پھر بھی اس کی شرافت میں فرق نہیں آتا. کہاں بیٹی دے رہے ہو, بڑا شریف گھرانہ ہے, شریف لڑکا ہے, نماز پڑھتا ہے, نہیں نماز تو نہیں پڑھتا. کیا بات ہے تمہاری شرافت کا. کوئی سینگ ہوتے ہیں شرافت کے جو اس میں لگے ہوئے ہیں, شریف آدمی. تو معیار بدل گئے, معیار بدل گئے شرافت کے. مسلمانی ہی کی مسلمانی کا معیار ہی بدل گیا. سب کچھ کر رہا ہے تب بھی مسلمان ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو گیا. اس لیے عربوں کے ہاں چونکہ امام احمد کی تحقیق پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان کا چپڑاسی سے لے کر وقت کا حاکم سب نماز پڑھتے ہیں. ان کا فوجی بھی پولیس والا بھی نماز پڑھ رہا ہو, ان کے ہاں کفر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسے گھر میں بند کر دو, جب تک مر نہ جائے اسے آزاد نہ کرو. بے نمازی آدمی, اس کی نحوست سے پورا معاشرہ گندا ہو جائے گا, ایسی سخت سزا ہے بے نمازی. اس کے بیٹھنے سے تو کھانے کی نحوست پڑتی ہے. جب 40 گھروں تک نحوست اس بے نمازی کی پڑتی ہے تو اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی جہاں فجر نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے. تو بھائی یہ ہے حقیقی مسلمان, اللہ کے لیے اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کی زندگیاں, اپنی بچیوں کی زندگیاں, اپنے گھر والوں کی زندگیاں اس تصویر کے مطابق ڈھالیں, ہاں یہ مسلمان ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. انسان پر جو مختلف ادوار آتے ہیں اس کی پیدائش کے وقت اس کا تذکرہ فرمایا. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اس لحاظ سے کہ مٹی سے پیدا ہونا, حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے, تمام انسانوں کے ابا ہیں, اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی غذا اور توانائی مٹی سے ہوتی ہے, کھیتی غلہ پھل مٹی سے ہوتے ہیں, اس سے توانائی آتی ہے. ماں کی چھاتی میں طاقت آتی ہے, باپ کی پشت میں طاقت آتی ہے. اسی ملاپ سے اللہ رب العزت اولاد کا ایک سلسلہ جاری فرماتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اس کو بوند کو جمی ہوئے خون کی شکل دے دی, پھر جمی ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا, پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا, پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا, پھر اسے ایک اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر. سبحان اللہ, ماں کے رحم میں اللہ ایسی شاندار صنعت چلا رہا ہے اور ایک پانی کی بوند سے کیا کیا تبدیلیاں لا رہا ہے, اور پھر ایک نئی شکل بنا ڈالی اور اس شکل کی ساری تصویریں بھی بنا دی اور پھر ان کے اندر صلاحیتیں بھی رکھ دی. آنکھ نہیں بنائی, آنکھ کی بنائی بھی رکھی, کان نہیں بنائے سماعت بھی رکھی, زبان نہیں بنائی گویائی بھی رکھی, عقل نہیں بنایا شعور بھی رکھا. سبحان اللہ, کیا کاریگر ہے اللہ کی, کیسی شاندار صنعت ہے. اور اندھیروں میں دنیا میں جہاں باریک کام ہوتا ہے بڑی روشنی کا انتظام ہوتا ہے, اور یہاں اللہ رب العزت بھرپور اندھیروں میں اپنا چھوٹا چھوٹا کام کر رہا ہے. ہاں, پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, پھر اس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ باہر آتا ہے. اماں ساگ کھا رہی ہے, اللہ اندر ہی اندر کان بنا رہا ہے. وہ قورمے کھا رہی ہے, اندر ہی اندر زبان بن رہی ہے. یہاں بریانیاں چل رہی ہیں, سبحان اللہ, اللہ بال بنا رہا. ہاں, کیسے اللہ کی قدرت ہے. اللہ کو پہچاننا ہو تو اپنے آپ کو پہچان لو, اللہ کی پہچان سمجھ میں آ جائے گی. کیسی طاقت والی ذات ہے, کیسی قدرت والی, کیسی علیم, کیسی علیم. ہاں, تو یہ مختلف ادوار آتے ہیں انسان کے اوپر, پھر جا کے بچہ آتا ہے دنیا میں, پھر بچہ پیدا ہوتا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے, پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے, ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وانزلنا من السماء, پھر اللہ کی قدرت, اللہ نے پانی کا انتظام کیسے کیا. آسمان سے پانی بھیجتا ہے, پھر زمین کے تہ میں ڈیم بنا دیے کہ جہاں ضرورت پڑی ہے کنواں کھودو, ڈیم سے پانی نکال لو. اگر اللہ آسمان سے پانی بھیجتا, بندوں سے کہتا تم اپنی ٹینکیاں بھر لو, تو کتنا بھرتے, مصیبت ہی ہو جاتی. اللہ نے زمین کے اندر ڈیم بنا دیے تاکہ جھگڑے بھی نہ ہو کہ ڈیم بنے نہ بنے, ورنہ تم لڑتے ہی رہتے کہ ڈیم بنے نہ بنے. سبحان اللہ, اللہ نے اپنے قدرت سے زمین کے اندر ڈیم بنا دی, جب ضرورت پڑے کھود لو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, پھر جب ہم تمہارے ساتھی, پھر ہم نے آسمان سے ٹھیک انداز کے مطابق پانی اتارا, پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا, اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. سبحان اللہ, اگر زمین کا اندر کا پانی غائب کر دیں کون نکال سکتا ہے, اندر کا پانی کڑوا کر دیں کون میٹھا کر سکتا ہے؟ اور عجیب اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ادھر زمین میں کھودو تو میٹھا، ادھر کھودو تو کڑوا، ایک ہی زمین پر وہاں ساری عقلیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کنواں کھودنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان سمجھیں بھائی پانی میٹھا ہوگا، کہا ہاں ہوگا، لیکن زمین کے نیچے ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ کہا جو اتنی تحقیق ہے کہ وہ نیچے بتائیں، کب بتا دیتے ہیں لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اندازیں عجیب اللہ کا نظام ہے، زمین کے نیچے ایک فٹ کے قریب کڑوا ہے، ایک فٹ کے بعد آگے میٹھا آ رہا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغات پیدا کیے جس سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر آتا ہے، زیتون۔ اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی سخت نصیحت، بڑی نصیحت کا سامان ہے جو دودھ کی پیٹ، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے، ہاں، اور اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت فوائد ہیں۔ کیسی اللہ رب العزت نے اندر مشین لگائی ہوئی ہے، ہاں، کہ دودھ الگ ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور وہاں سے دودھ نکل، کہاں ہے دودھ؟ اچھا گائے کاٹو دودھ نکلتا ہے، کلیجہ نکلتا ہے، ہاں، سب کچھ نکلا، دودھ نظر نہیں آتا، سبحان اللہ۔ لیکن جب نکالو تو دودھ نکلتا ہے، کاٹو تو کہیں نہیں نکلتا، بلکہ تھن کاٹو گے تو خون نکلے گا۔ کہاں سے آتا ہے؟ کون سی ٹینکی فٹ ہے اندر؟ ہاں کہیں دودھ نظر نہیں آتا۔ بھائی ذبح کرتے ہیں، بچہ بھی اگر ہو تو نکل آتا ہے نا، کلیجہ بھی ہوتا ہے، چربی بھی ہوتی ہے، ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اندر، آنتے بھی ہوتے ہیں، دودھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ جب دھوتے ہیں تو سبحان اللہ بالٹیوں کے بالٹیاں بھر جاتی ہیں، اور وہ بھی ایسا شفاف صاف۔ ہاں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، خالص دودھ پینے میں بڑا مزہ آتا ہے، سائغا للشارب۔ فرمایا ہماری قدرت ہے کیسے صاف دودھ تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ تو اللہ ہے نا، آج بھی جب گندگیوں کے اندر سے صاف دودھ نکال سکتا ہے تو کیا گندے ماحول سے ہمیں صاف نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے، بشرطیے کہ اس کی مدد اور اس کے سہارے کو ساتھ لے لیں، تو گندگیوں سے بھی اللہ صاف بنا کے نکال دے گا ہمیں، ایسی قدرت والی ذات ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آگے فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور جو قوم کے وڈیرے تھے اس پر ان کے قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس سے کے سوا کوئی حقیقت نہیں، یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے اور تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں سے کبھی نہیں سنی۔ ہمیشہ انبیاء کی تعلیمات کا مخالف وڈیرے چودھری خان ہوا کرتے ہیں، سب سے پہلے مخالفت انبیاء کے یہی لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی تعلیمات سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے اور غریبوں کے مفادات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پسماندہ طبقہ جنہیں ان وڈیروں نے اپنا غلام بنایا ہوتا ہے اور جن کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں اور جن کے مفادات پر قبضہ کیا ہوتا ہے، یہ غریبوں کے تو مفادات انبیاء کی تعلیمات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وڈیروں خانوں کے حقوق اور ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے مخالفت یہ کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ان ہوا الا قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بعیوننا، حضرت نوح نے جب دیکھا قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے مدد چاہی، اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ ہمارے سامنے، اور پھر اللہ کا حکم آیا اور تنور کے اندر سے بھی جہاں چولہا جلتا ہے ادھر سے بھی پانی ابلنے لگا، اور یہی طوفان کا آغاز تھا، آسمان سے بھی پانی بہنے لگا، اور جو جو کشتی کے اندر سوار تھے اللہ نے انہیں محفوظ کیا، باقیوں کو سب کو غرق کر دیا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ، پھر ان کے درمیان انہی میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بلکہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ ان کے قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، انہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، جن کو ہم دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے پاس کچھ نہیں، یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ ہمیشہ بے دین لوگوں نے انبیاء کی شخصیت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور آج جو بے دین طبقہ ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، اور نبی کے احادیث کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ ان دونوں کا خون ملتا جلتا ہے۔ ہاں، وہ انبیاء کی شخصیت کو مجروح کر رہے تھے، اور بعد والے بد نصیب لوگ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شک اور شبہات کے پردے ڈال رہے ہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، وَلَا إِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر کہیں تم نے اپنی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تم بڑے گھاٹے کا سودا کرو گے، اس کی نہ ماننا ہی تم جیسے۔ اور یہ عجیب بات کرتا ہے، بھلا یہ بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا؟ عقل میں نہیں آتی یہ بات تو، ہاں یہ تو کوئی عقل میں نہیں آتی۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کافروں کا نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا، اور آج مسلمانوں کے طرز عمل سے بھی لگتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ویسے زندہ کوئی نہیں ہونا۔ کافروں کا نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا، اور آج مسلمانوں کی زندگیوں سے بھی لگتا ہے کہ شاید مرنے کے بعد اس نے کوئی نہیں جینا۔ ہاں، ورنہ جانے والے اور مرنے والے ایسی زندگی نہیں گزارا کرتے، ہاں ایسی غفلت کی زندگیاں نہیں گزرتی۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، رہا یہ شخص تو اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑا ہے، اب ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے پھر ان پہ عذاب بھیجا، ایک چیخ آئی، فجعلہم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، پھر کیا ہوا کہ چنانچہ سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک جھنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا، پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ پھر اللہ نے دوسری قومیں پیدا کیں، اور ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت طے ہے، اس سے پہلے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون، یہ اللہ کے قدرت کے دلائل لے کے آئے فرعون کے پاس، اس نے تکبر کیا، اور وہ بھی یہ کہنے لگا تم اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ فکذبوہما، انہوں نے بھی ان کی تکذیب کی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو جو تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ حلال کھاؤ گے تو اچھے جذبات پیدا ہوں گے تو نیکیاں بھی کرو گے، حرام کھاؤ گے گندے جذبات پیدا ہوں گے اللہ کی نافرمانیوں کی زندگی گزارو گے تو لقمہ حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے حلال کھانے کی فکر کرو تاکہ نیکیوں کی زندگی مل جائے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں بہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر مگن ہے۔ لہذا اے پیغمبر، ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت پر ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں۔ بہت سارے کفار اپنے حق ہونے پر یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے اور ہم بڑے خوشحال ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ورنہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ ہمیں خوشحالی نہ ملتی۔ اس کا جواب یہ دیا کہ دنیا کی یہ مال و دولت یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، کامیابی کا معیار اللہ کے مقبول ہونے کا معیار یہ ہے۔ دنیا کی خوشحالی، دنیا کی فراوانی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، فرعون کے پاس بھی بہت تھا۔ ہن الذین ہم من خشیت ربی مش، اہل ایمان کی صفات، اہل ایمان کی صفات۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت اس کے دل میں اس بات کے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بلائیں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اللہ اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جس کی اللہ نے پہلے سے صلاحیت اور استعداد رکھی ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو ایک دم بل بلا اٹھیں گے۔ لا تجعر الجوم، آج بل بلاؤ نہیں، ہماری طرح سے تمہیں کوئی مددگار مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے، اور یوں اللہ رب العزت انہیں ہلاک فرمائیں گے۔ آگے مستکبری نبی سامرن تہجرون، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے، رات کی تنہائی میں اور رات میں فضول گپ شپ میں وقت ضائع کرنا ہماری شریعت کے اندر بھی ناپسندیدہ ہے۔ رات قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، رات آرام کے لیے ہے تاکہ صبح سہولت کے ساتھ آدمی اٹھ سکے۔ ہم یقولون بہ جنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیہودہ اعتراضات ہیں وہ ان کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی کی طرف سے اور جوابات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، مکہ والوں پر قحط کا عذاب آیا اور پھر دعا ہوئی تو وہ دور بھی ہو گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے تاکہ ان کے دل پگھل جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں سما کی صورت میں، آنکھوں کی صورت میں، دل کی صورت میں، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ کی قدرت کے وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کفار کہا کرتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ بتاؤ زمین کس نے پیدا کی اور کون ہے زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، تو کافر بھی کہیں گے اللہ۔ تو کون ہے زمین و آسمان کا پالنے والا؟ تو خود ہی جواب دیں گے اللہ، تو اسی کا ذکر فرمایا. پھر آگے فرمایا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یہاں نفی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا تذکرہ ہے. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، یہاں یہ بتائے کوئی شخص برائی بھی کرے تو بلند اخلاق کا تقاضا ہے کہ اچھائی سے جواب دے دو اور برائی کا جواب برائی سے نہ دو. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے اپنے آپ کو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اللہ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی ہوں گے فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر بدبختی چھا گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو. میرے بندوں میں سے ایک جماعت کی یہ دعا کرتی تھی اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، پس ہمیں بخش دیجئے، ہم پہ رحم فرما دیجئے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہیں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، اور تم اس ہنسی میں ان کی ہنسی اڑاتے رہے. دنیا میں اللہ کے نیک بندے تھے، کفار ان کا مذاق اور ان پر بھبکیاں کسی کرتے تھے اور ان کو ان کا مسخرہ کیا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اب حسب تم انما خلقناکم عبثا، بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے. یقین جانو کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے، رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا کہ یقین جانو کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور ہم دوڑے جا رہے ہیں کافروں کے پیچھے کہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. کیا زندگی کا ان کا ڈسپلن ہے، اور کیا ان کی زندگی کی ترقی کے انداز ہیں، خاک ہیں خاک. جو شخص کافر کی زندگی کو رشک کے نگاہ سے دیکھتا ہے، حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، شاید دنیا والوں کو نظر نہیں آتا، اگر اللہ ایسی آنکھیں دیتا تو انہیں نظر آتا کہ اس شخص کے اندر سے ایمان ختم ہو گئے. کافروں کی زندگی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا اور انہیں مہذب خیال کرنا، اور ان کی زہری چمک دمک پہ دیکھ کر، جسے کہیں کہ للچائی نظروں سے دیکھنا، ہاں فرمایا یہ ایسا ہے. اگر اللہ آنکھیں نصیب فرما دے تو نظر آئے گا کہ اندر سے ایمان چلا گیا، جو کافروں کی تہذیب اور ان کی چمک دمک سے متاثر ہوتا ہے. وہ کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے، اللہ کہہ رہا ہے. ہاں ایک کافر جسے کہیں کہ پینٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے اور صبح صبح 9 بجے 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، اور اٹھتا بھی اسی وقت میں، اور ساتھ ہاتھ میں برگر بھی ہے، راستہ بھی ناشتے میں کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کیا ڈسپلن ہے، وقت پہ دفتر پہنچ رہا ہے، ہاں کیا وقت کی پابندی ہے، ہاں رش کر رہا ہے اس پر. تو یہ آدمی ایسا ہے، اس کے اندر سے اسلام کی عظمت سے محروم ہے، یہ اسلام کی عظمت سے محروم ہے. ورنہ وہ اس حال میں جا رہا تھا اس پہ افسوس کرتا، کیسا بڑا بد نصیب ہے، نہ رب کے سامنے صبح جھکا ہے، نہ رب کو صبح منایا ہے. ہاں خوش نصیب تو وہ مسلمان ہے جو قابل رشک ہے، جو اللہ کو بھی رات کو راضی کر کے سوتا ہے، اور صبح دن کا آغاز بھی اللہ کی یاد سے کرتا ہے، اور دن بھر بھی اللہ کے خیال میں زندگی گزرتی ہے. یہ قابل رشک ہے، یہ قابل رشک ہے. تو کافروں کی تہذیب اور ان کے زہری چمک دمک پہ رش کرنا خطرہ ایمان ہے، خطرہ ایمان ہے. پھر سورہ نور ہے، اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو فروغ دینے کے ضروری ہدایات اور احکامات ہیں. پچھلی صورت میں اہل ایمان کی ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں. اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے. چنانچہ صورت کے شروع میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی اور ساتھ یہ بتایا گیا جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اس طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی سخت ترین گناہ ہے، بلکہ اس پر سخت قانونی سزا بھی مقرر کی گئی ہے. غالب گمان یہ کہ یہ صورت ہجرت کے چھٹے سال میں نازل ہوئی. اس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عرب کے قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کی ان پر حملہ کر کے، پیش قدمی کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اس سفر کی واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پہ شہرت دی، جس سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. تو تقریباً قرآن کی اس سورت کی تقریباً 9 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انا کے برات کا اعلان کیا گیا، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں اور یعنی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کے وعید سنائی گئی. نیز عفت عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی دیے اور ساتھ کچھ اور بھی ضروری ہدایات دی تاکہ ان کا عفت اور پاک دمنی کا جور معاشرے کے اندر ہمیشہ محفوظ رہے. تو یہ صورت ان موضوعات پر اور ان چیزوں پر مشتمل ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جس کے احکام ہم نے فرض کیے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی گئیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانی تو الزانی فاجلدوا کل واحد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے. ہاں، جب ان پہ تم سزا جاری کرو تو نرمی نہ دکھانا، نرمی نہ دکھانا. یہ ترس کھانے کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ترس کھانے کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے. ہر جگہ ترس نہیں کھایا جاتا اور ہر جگہ نرمی نہیں دکھائی جاتی. فرمایا ان پہ ترس نہ کھانا اور بھرے مجمع کے سامنے انہیں کوڑے مارنے ہیں. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرق عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرق ہو. یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی. ایک تو یہاں پر زنا کی سزا بتائی گئی، جو مرد عورت کی زنا کی سزا یہاں قرآن میں ذکر ہے جسے حد زنا کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشاد سے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ سزا ان کی ہے جو غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کی سزا یہ کوڑے ہیں، اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ جوڑا کرے تو اس کی سزا پھر رجم ہے، سنگسار ہے، پتھروں سے سنگسار کرنا ہے. پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو، نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو. جو آدمی گندا ہے تو اس کا مزاج بھی گندی عورت سے ملتا ہے. اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جو عورت اسی طرح کے عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے. اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکار کا عادی ہو. اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی انہیں کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے, اور وہ خود ہی ایسے مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرق ہی کیوں نہ ہو. تو مزاج گندے آدمی کا گندے ہی کی طرف جاتا ہے. پھر اگلی بات یہ بتائی کہ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک حیات ایسی تلاش کرے جو نیک اور پاک دامن ہو. ہاں یہ اور بات ہے, اگر کسی نے بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو نکاح باطل نہیں ہوگا, نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا. لیکن یہ اس بدکار مرد عورت کے لیے ہے جو اس سے عادی ہو اور توبہ بھی نہ کرے. ہاں کسی نے توبہ کر لی, معافی مانگ لی اللہ سے, تو اس کا معاملہ پھر یہ نہیں, وہ پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس کا تذکرہ یہاں یہ فرمایا. ہاں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. جیسے زنا ایک گھناؤنا جرم ہے اور شریعت نے اس کی سزا بتائی, ایسی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, اور اگر کوئی شخص اس کے لیے گواہ نہ لا سکا تو اس کی سزا بھی ہے. آگے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. ہاں جس نے توبہ کر لی, اصلاح کر لی, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والذین یرمون ازواجہم, جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو, تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینے کی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان دے کہ وہ بیوی پہ لگائی ہوئی الزام میں یقیناً سچا ہے. اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غلطی میں دیکھ لیا, وہاں کون سا گواہ لائے گا؟ لیکن ساری زندگی اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا, اب کیا کرے؟ تو فرمایا یہ چار مرتبہ قسم کھائے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں, جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو قاعدہ یہ ہے کہ پھر اس کے روح سے اگر وہ چار گواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی 80 کوڑوں کی سزا لاگو ہوگی. لیکن اگر اس نے چار مرتبہ قسم کھا لی اور عورت نے بھی چار مرتبہ قسم کھا لی اپنی دفاع میں, تو حد سے دونوں بچ جائیں گے, لیکن ان دونوں میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی, میاں بیوی کی جدائی ہو جائے گی, اب ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا. اور پانچویں مرتبہ وہ یوں کہے گا مرد چار قسمیں کھانے کے بعد, والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر واقعی اس کا شوہر سچا ہے. تو یوں اس کے پاس گواہ نہیں لیکن اس نے گندگی کرتے ہوئے دیکھا اپنی بیوی کو, تو یوں قسمیں کھا کر بچ جائے گا, اور اس پر جو ہے وہ تہمت کی سزا جاری نہیں ہوگی. اور عورت بچ جائے گی اگر وہ قسمیں کھا لے اس طریقے سے, لیکن ان دونوں کے درمیان اس عمل کرنے سے جدائی واقع ہو جائے گی, یا اب میاں بیوی نہیں رہیں گے. حاکی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم, اگر اللہ تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے, تو خود سوچتے تمہارا کیا بنتا. یعنی اگر اللہ یہ صورت نہ نکالتا تو کتنی مشکل ہوتی کہ دیکھا بھی ہے, گواہ نہیں ہے, ساری زندگی کیسے اس کے ساتھ رہے. اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یہاں سے اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ ایک قافلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس آ رہی ہیں بنی مستلق میں, اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں, آپ کا ہار ٹوٹ گیا, قافلہ روانہ ہو گیا. آپ جب واپس اپنی جگہ پر آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. آپ نے اپنی اوڑھنی ڈال کر وہاں آرام فرمانے لگیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ وہ گری پڑی چیڑوں کو اٹھاتے لائے اور لشکر قافلے کے پیچھے چلے. جب حضرت صفوان وہاں پہنچے تو عائشہ رضی اللہ عنہ چادر اوڑھی ہوئی ہیں دیکھ کر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر عائشہ کو سواری پر بٹھایا اور پھر مدینہ منورہ آئے. اور جب مدینہ میں دوپہر کو پہنچے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے اس بات کو پتنگڑا بنا دیا اور خوب تشہیر کی کہ عائشہ نے صفوان کے ساتھ تنہائی میں اور اکیلے سفر کیا ہے, اور یوں آپ کی پاک دامنی پر الزام لگایا. اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی اور ان کے لیے سخت سزا کی وعید سنائی اور اہل ایمان کو تسلی دی, اگر یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اس میں تمہارا بہت بڑا بھی بھلا تھا کہ اس سے ان منافقین کا پتہ بھی چل گیا جو خانوادہ رسول اور خانوادہ نبوت کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں, وہ کھل کے سامنے آ گئے. اور دوسرا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند کردار بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن کی آیتیں بھیج دیں, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑی اس پر انہیں اجر و ثواب بھی مل گیا. تو بظاہر یہ بہت بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی لیکن اس میں تمہارے حق میں بھلائی اور بہتری بھی بہت تھی. تو ان آیات کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا, جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں, یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے. یعنی مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کم سے کم وہ یہ کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور کوئی مخلص مسلمان اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوتا, لیکن تین مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے. اس کو پھر اللہ رب العزت نے معاف فرمایا. آگے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, ہاں جو لوگ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, جس زمانے کے اندر یہ آیت اتری اس زمانے میں بے حیائی کے اسباب نہیں تھے جو آج دنیا کے اندر رائج ہیں. آج کن کن ذرائع سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. لون کیا بیچنا چل رہا ہے, مسلمانوں کو گندہ ہی کیا جا رہا ہے, ہاں, اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اور ناولوں کے ذریعے اور عشقی افسانوں کے ذریعے یہ سارے بے حیائی کو فروغ دینے کے ذرائع ہیں جو آج ایک خاص طبقہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید ہے کہ بدقسمت لوگ ہیں جو مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو. اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. اللہ ہر بات سنتا اور چیز جانتا ہے. اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں مالی وسعت رکھتے ہیں ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں مسکینوں اللہ کے راستے میں عزت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ہوا یہ کہ مستہ جو پیارے نبی کا پیارا صحابی ہے اور مہاجر ہے اور مخلص ہے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوا, جو حضرت صدیق کا رشتہ دار بھی تھے اور حضرت صدیق ان کی مالی معاونت بھی اور مدد بھی کیا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ مستح بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا. تو قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. حضرت صدیق فرمانے لگے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بخشش فرما دیں, آج کے بعد میں مستح کا خرچہ بحال کر دوں گا. ہاں, اور حضرت مستح کو آج کے بعد سے مدد میری طرف سے بحال ہو جائے گی اور تعاون جاری ہو جائے گا. اسی کا ذکر فرمایا. وقل للمؤمنات ان الذين يرمون المحصنات، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے۔ مسلمان عورتیں جو ہے نا وہ بھولی بھالی ہوتی، بھولی بھالی۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو جتنی عورت بھولی بھالی ہوتی ہے اس کے اندر عفت اور پاک دامنی کا جوہر اتنا زیادہ ہوتا ہے، جو عورت جتنی بھولی بھالی ہوتی ہے اس کے اندر عفت اور پاک دامنی کا جوہر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بولی بھولی بھالی تھی، بس اوقات آٹا گونتی بکری آگے کھا جایا کرتی تھی، اتنی بھولی بھالی۔ انہیں کہاں پتہ یہ اس قسم کے واقعات، کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ بعض چیزیں عورتوں کے لیے خوبی ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے عیب ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں مردوں کے لیے عیب ہوتی ہیں عورتوں کے لیے خوبی ہوتی ہیں۔ مردوں کا یہ بھولا بھالا ہونا عیب ہے، عورتوں کی خوبی ہے۔ عورتوں مردوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے معاملات سے اس نے دنیا کے حالات کی خبر ہو، اور عورت بھولی بھالی ہو یہ اس کی خوبی ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات مؤمنات، دیکھو نا کیا صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن، محصنات پاک دامن، آگے غافلات بھولی بھالی، ہاں آگے المؤمنات مسلمان عورتیں، جو ان پہ تہمت لگاتا ہے ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ آج بھی جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاک دامنی کا قائل نہیں ہے وہ ملعون ہے، ملعون، اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی قرآن کی نص سے ثابت ہے، جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اما عائشہ کی پاک دامنی عفت قرآن کی نص کے اندر موجود ہے، صراحتاً موجود ہے، اس لیے کوئی ان کی پاک دامنی قائل نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دے گا جس کے مستحق ہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ آگے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندے عورتوں کے لائق، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق۔ ارشاد فرمایا اس کائنات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس اصول کے در یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو۔ اور کوئی شخص اس بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی، ہاں ہاں اس دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی پاک باز کوئی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گھر کے اندر اور اس حرم میں ایسی عورت کو بھیجے جو پاک بازی سے محروم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ کو پاک دامنی دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، ہاں اور عائشہ کی پاک بازی اور عفت دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اسی سلسلے کی کہ معاشرے کے اندر عفت پاک دامنی یہ جوہر محفوظ رہے، شرم و حیا کی دولت محفوظ رہے، ایک ضابطہ بتایا۔ ایمان والو جب بھی تم داخل ہو کسی کے گھر کے اندر، ہاں جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ جب کسی گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لو، سلام کرو، تاکہ گھر کی عورتیں ایک طرف ہو جائیں، پردے میں چلی جائیں۔ ہاں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو تم عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کا پورا علم ہے، اور تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں دفتر وغیرہ ہے، اسٹیشن وغیرہ ہے، کہیں ایسی اجتماعی جگہ ہیں جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے تو وہاں ایسے داخل ہو سکتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. اگر کوئی گھر کسی کا اور کا ہے اور بدر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اول تو ممکن ہے وہاں کوئی اندر موجود ہو، نظر نہ آ رہا ہو، اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا یہ جائز نہیں. باقی دوسری صورت کہ جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایسے شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ عوام ان کو فائدہ اٹھانے کی وہاں اجازت ہوتی ہے، مثلا عوامی مسافر خانہ، ہوٹل کے بیرونی حصے، اسپتال، ڈاک خانے، پارک، مدرسے وغیرہ، یہاں آدمی ایسی داخل ہو سکتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک اور ہدایت اسی پاک ادامنے کے سلسلے کی اور معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. جو وہ کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. جس کی نگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں. ہاں، شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا پہلا اسٹیج یا پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ پہ قابو کر لو، اسے محفوظ کر لو. یہ محفوظ ہو جائے گا تو آگے بھی محفوظ ہو جائے گا، اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو آگے سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہو جائے گا. اس لیے پہلی فرصت میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ نگاہوں کو بچا لو، نگاہ کو بچا لو. جب نہیں دیکھو گے تو خیالات بھی نہیں بھٹکیں گے، اور جب خیال بھی بھٹکنے لگ جائے تو پھر سطر کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی کا ذکر فرمایا قل للمؤمنین، اور ساتھ یہ بھی فرمایا نگاہ ڈالنے کے بعد، تو پھر جو تم آگے تصویر خود بنا رہے ہو نا، نگاہ ڈالنے کے بعد جو تم تصویر اپنے دل کے اندر بنا رہے ہو، سند تیار کر رہے ہو، ایسا رنگ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، فرمایا اللہ اس سے بھی باخبر ہے، تمہارے دلوں کی اس خیانت سے بھی واقف ہے، سب اللہ جان رہا ہے. اسی کا ذکر فرمایا آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، اپنی سجاوٹ کو کسی پہ ظاہر نہ کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اب تو نکلتی ہی سجاوٹ کر کے باہر ہیں، مسلمان عورتیں نکلتی ہی سجاوٹ کر کے، گھر گندی میلی کچیلی رہیں گی اور سجاوٹ کر کے بازار جائیں گی. یہ زندگی ہے جس سے اللہ منع کر رہا ہے، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پہ ڈال لیا کریں، اپنی سجاوٹ اور کسی پہ ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ، یا اپنے شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹوں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یعنی وہ رشتے جن سے پردہ نہیں ہے، وہ سارے رشتے تفصیل کے ساتھ گنا دیے. اور آگے یہاں تک کہہ دیا ولا یضربن، یہاں تک کہہ دیا کہ ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہیں جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. یعنی پاؤں بھی پازیب پہنا کرتی تھیں عورتیں، پازیب، تو پاؤں بھی زمین پہ ایسے نہ ماریں کہ ان پازیب کی چنگھار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اب تو اس کا سینٹ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی خوشبو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. ہاں، اس سے بھی منع فرمایا کہ پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ ماریں. ولا یضرب نبی وطوب الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اور انہوں نے جو اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. آگے پھر ایک اور ہدایت اسی معاشرے کو پاک دامن رکھنے کے لیے، وہ یہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تم میں سے جن مردوں اور عورتوں کا اس وقت تک نکاح نہ ہو ان کا نکاح بھی کراؤ، ان کا نکاح بھی کراؤ. سبحان اللہ، یہاں بھی معاشرے کے اندر بڑوں کا لحاظ اور بڑوں کی جسے کہیں کہ عظمت کا لحاظ رکھا گیا. یہ نہیں کہا کہ نکاح خود ہی کر لو کالج یونیورسٹی میں جا کر، بلکہ نکاح کراؤ، گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اولادوں کے رشتے تلاش کریں، نہ یہ کہ خود ہی پارکوں میں رشتے تلاش شروع ہو جائیں اور گلی کوچوں کے اندر رشتوں کی تلاش لڑکے خود ہی شروع کر دیں. یہ بڑی بےہودگی ہے، یہ مسلمان سوسائٹی کی کہانی نہیں ہے. بلکہ فرمایا بڑے گھر کے ذمہ دار وہ نکاح کروائیں بے نکاحوں کا، اور ساتھ بڑوں کو بھی سمجھائے کہ سوتے نہ رہنا، सोते न रहना, तुम्हारा बड़ा तुम्हारा जवानी का ज़माना और था, आज जवानी का ज़माना और है। ये ना किया करो कि बच्चे ज़रा बड़े तो हो जाएं, पाँव पे तो खड़े हो जाएं, ऐसा ना हो कि पाँव पे खड़े होते होते उनकी घुटने ही बैठ जाएं, हाँ, और उनकी कमर ही ख़त्म हो जाए। तो ये ख्याल ना करना, बड़ों को भी खबरदार किया कि छोटों का ख्याल रखो, हाँ, उनकी गंदगी का वबाल तुम पर भी पड़ेगा अगर तुम बेफिक्र रहे। और छोटों को भी कहा तुम भी ख्याल करना, खुद कहानी ना बनाते रहना, बड़ों पे भरोसा करना, उनको अपना सरबरा बनाना। तो दोनों को सबक दिया, व अनकिहु अल्अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। और तुम में से जिन मर्दों और औरतों का इस वक्त तक निकाह ना हो उनका भी निकाह कराओ, और तुम्हारे ग़ुलामों और बांदियों में से जो निकाह के काबिल हों उनका भी, अगर वो तंग दस्त हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें बेनियाज कर दे। कैसे अल्लाह ने नफ्स पे हाथ रखा, अभी ज़रा ये कारोबार पे खड़ा हो जाए ना, फिर इसका निकाह करा देंगे, ज़रा आमदनी तो ठीक हो जाए ज़रा। अब अल्लाह फरमा रहा है निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर देगा, फ़कीर हो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। पाक दामनी से रिस्क बढ़ता है, पाक दामनी से रिस्क बढ़ता है। जल्दी निकाह कर दोगे, वो दूसरी घर पे आ गई ना, हो सकता है उसकी रोज़ी तुम्हारे एक रोज़ी से ज़्यादा हो, दोनों का मिलकर रोज़ी बढ़ जाएगी, इसलिए कि जो आ रही है वो तुम्हारा नहीं खाएगी, अपनी रोज़ी साथ लेके आएगी, वो अपना रिस्क साथ लेके आएगी। तो ये फिक्र ना करो कि दो हो जाएंगे, पहले एक थी अब दो, ना ना, वो अपनी रोज़ी लेके आ रही है साथ। हो सकता है उसका हिस्सा ज़्यादा लिखा हो तेरे मुकाबले में, तुझे भी खिलाए, बज़ाहिर तू दुकान से ला रहा है लेकिन तू उसकी वजह से खा रहा है। कौन किसकी बरकत से खा रहा है अल्लाह ही जानता है। एक शख्स आया कि यार रसूलल्लाह ये मेरा भाई है, ये तो मस्जिद का ही बन के रह गया, जब मस्जिद नहीं होता है बहुत कम काम पे आता है। हज़रत ने फरमाया लाअल्लक तुरज़क़ू बिही, भाई तुझे जो मिल रहा है ना हो सकता है इसी की बरकत से मिल रहा हो, लाअल्लक तुरज़क़ू बिही, तुझे जो मिल रहा है शायद इसी की बरकत से मिल रहा है। कौन किसकी बरकत से खा रहा है, आने वाली आती है, हो सकता है उसी की बरकत से मुझे भी मिल रहा है। ये कहते नहीं मैं फैक्ट्री में 12 घंटे लगाता हूँ, खाक फैक्ट्रियों से रिस्क नहीं मिलता, ऑफिस समा ए रिस्क हुकुम, रिस्क के फैसले आसमान पे हैं। कौन सा अल्लाह ने बेटी दे दी, बेटा दे दिया, उसकी बरकत से हम भी खा रहे होते। मेरा और आपका जाना बहाना है एक फैक्ट्रियों में दफ्तर में, वरना अल्लाह रिस्क हर एक के लिए तय कर रखा है और उसकी बरकत से मिलता रहता है। इसलिए फरमाया आमदनी को रुकावट न बनाना निकाहों के लिए, अगर गंदे हो गए तो जो आमदनी है वो भी चली जाएगी। इन्नल अब्द लयहरमुर रिज़्क बिज़म्ब युसीबु, अल्लाह जो बंदे के लिए रिज़्क का एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर करता है, बस औकात गुनाह की नऊसत से ये उससे महरूम हो जाता है। जल्दी जल्दी निकाह कर लो, इसका तज़किरा फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम। वलयस्ताफ़िफ अल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन, जिन लोगों को निकाह के मौके मैसर ना हो वो पाक दामनी के साथ रहें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से इन्हें बेनियाज कर दे। अल्लाह के नबी ने पाक दामनी का तरीका बताया, रोज़े रख लो, रोज़ा रख लिया करो, हाँ, ताकि पाक दामन रहो। और तुम्हारी मिल्कियत के ग़ुलाम बांदियों में जो मकातबत का मुआहदा करना चाहें, अगर उनमें भलाई देखो तो उनसे मकातबत का मुआहदा कर लिया करो। यानी ग़ुलाम आज़ाद होना चाहे और तुमसे मुआहदा कर ले कि मैं हर महीने इतने इतने पैसे तुम्हें दे दूँगा, तो ये उसका मुआहदा कर लो और उसे रिहाई की शक्लें उसके लिए बना दो। उसी का तस्करा फरमाया वलक़द अनज़लना इलैकुम आयातिन बय्यिनात, कुरान की अज़मत का तस्करा है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन का नूर है। फिर अल्लाह ने अपनी नूर की मिसाल दे दी, उसका तस्करा फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अल्लाह के घरों की अज़मत का तस्करा, अल्लाह के घर मसाजिद, जिन घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनका बुलंद मकाम दिया जाए और उनमें उनका नाम लेकर ज़िक्र किया जाए, इनमें सुबह शाम लोग तस्बीह करते हैं। जिन्हें कोई तिजारत कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज करने से, ना ज़कात देने से। यहाँ उन ताजरों की फ़ज़ीलत है जो तिजारत करते करते भी अल्लाह को नहीं भूलते, उनकी फ़ज़ीलत और अज़मत का तस्करा है। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और निगाहें उलट पुलट कर रह जाएंगी, नतीजे कि अल्लाह उन लोगों को उनके अमाल का बेहतरीन बदला देगा और अपने फ़ज़ल से मज़ीद कुछ भी देगा, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। वल्लज़ीन कफ़रू आमालुहुम, फरमाया दूसरी तरफ जिन लोगों ने कुफ़र अपना लिया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे एक चटियल सहरा में एक सैराब हो, چٹیل میدان میں دور سے سیراب پانی نظر آتا ہے، پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، لیکن جب پاس پہنچتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کافر بظاہر دیکھتا ہے بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، ہاں، لیکن امید لے کر جب مرے گا تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کافروں کے اعمال کی مثال اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ آگے الم تر ان اللہ، فرما دیکھو زمین و آسمان کی کیسی مخلوق ہے جو اللہ کے حمد و ثناء کرتی رہتی ہے، اور ہر مخلوق اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کو خوب جانتی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی، اللہ ہی تو ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے میں برساتا ہے، ہاں یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ اس کے لیے عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، وہی تو ہے جس نے ہر دابا ہر چپائے کو اور ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔ بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ پیٹ پہ چلتے ہیں، بعض وہ ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے مرغی مرغا دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، بعض وہ ہیں جو چار پہ چلتے ہیں جیسے دمبا اور بکرا، یہ چار پہ چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے جیسے پیدا کرتا ہے۔ ہاں لقد انزلنا آیات بینات، پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ بِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ منافق لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، یا مخلص ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، ایسی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ واقسم و باللہ جاد ایمانہم، یہ منافق لوگ بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو پھر یہ نکل کھڑے ہوں گے، اور ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، بڑی قسمیں کھاتے تھے، آپ حکم دیں ہم جانیں قربان کر دیں گے، ہاں ہم جانوں کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ منافقین زبان کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، فرمایا قسمیں اس میں نہ کھاؤ، خوب پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو، یقین جانا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری باخبر رکھتا ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ انہیں ضرور زمین پہ اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لائق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور اللہ امن عطا فرمائے گا، بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر کافروں کا ظلم ستم کا سامنا تھا، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خوف لائق تھا۔ اس موقع پر ایک صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین اور سکون کے ساتھ رہ سکیں گے، کب تک اس خوف بھرے ماحول میں رہیں گے؟ تو فرمایا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار رکھ کر امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی اور اس میں پیشن گوئی فرمائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو گیا تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ تذکرہ، یہ وعدہ اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اگر آئندہ بھی کوئی شخص کوئی طبقہ اور کوئی معاشرہ ایمان والی زندگی اختیار کریں گے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی دین ہو اور اجتماعی سطح پر بھی دین زندہ کرنے کی کوشش ہو، اور اجتماعی سطح کے تین بنیادی کام ہیں، ایک افراد کی تیاری تعلیم و تعلم اور تزکیہ، اور دوسرا جہاد، تیسرا تبلیغ۔ جب امت کے اندر یہ تینوں اجتماعی کام کسی حد تک زندہ ہو جائیں گے اللہ بطور انعام کے انہیں خلافت نصیب فرمائے گا۔ اللہ بطور انعام کے انہیں خلافت نصیب فرمائے گا. ایک انفرادی زندگی کے اندر دین ہو, دوسرا اجتماعی سطح پہ دین کی, یہ تینوں خدمات, تینوں کام جس سے افراد سازی یعنی تعلیم و تعلم اور تزکیہ اور ساتھ ساتھ جہاد اللہ کے راستے میں تاکہ سرکش اور کفر کے طاقت توڑی جائے اور تبلیغ کے سارے راستے کھل جائیں. جب یہ تینوں کام امت کے اندر ایک سطح تک زندہ ہو جائیں گے, اللہ خلافت بطور انعام کے عطا فرمائے گا. ہاں, اور یہ ابتدا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا, انتہا کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. جب امت میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں گی, اللہ خلافت بطور انعام کے دے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, وہی معاشرے کو باعفت بنانے کے لیے ایک اور ہدایت دے دی. اور وہ ہدایت کیا دی؟ اے ایمان والو, لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تین اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لے لیا کریں. نماز فجر سے پہلے, جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرو, اور نماز عشاء کے بعد. یہ تین اوقات ایسے ہیں, فجر سے پہلے, دوپہر کا وقت, عشاء کے بعد, کہ آدمی اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتا ہے اور تنہائی میں آرام کرتا ہے, تنہائی میں آرام کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان تین وقتوں میں وہ نابالغ بچے, وہ بھی جب کمرے میں داخل ہو تو کھٹکھٹا کے آئیں. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو جو اللہ نے ان کے اندر عفت اور حیا کا جوہر رکھا ہے, انجانے میں کہیں وہ ہیرا چٹک نہ جائے اور کوئی ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے جس سے اس کا وہ عفت اور پاک دامنی اور حیا اس کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے اس موقع پہ کھٹکھٹا کے آئیں. قرآن کیا بتا رہا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابا کے ساتھ بیٹا بیٹھ کے اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے, اور ماں کی گود میں بیٹی بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہے؟ ہاں, اور میگزینوں کے اندر کیا ہے, اور رہی سے کسر موبائل نے پوری کر دی, کیا چیز ہے اس بچے کے موبائل کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے؟ ہاں, کہاں قرآن عفت اور پاک دامنی کی بلندیوں پہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے, اور کو مسلمان آج کتنا گرا ہے, کتنا فرق ہے. یعنی اتنے گر گئے کہ اپنے گرنے کا بھی احساس نہیں رہا, اپنے گرنے کا بھی احساس نہیں رہا, کہ یہاں تک قرآن کہہ رہا کہ نابالغ بچی بھی اجازت لے کے گھر داخل ہو. ان تین اوقات کے اندر خاص طور پہ اسی کا ذکر فرمایا, طوافون علیکم بعضکم علی بعض. آگے, واذا بلغ الاطفال منکم الحلم, اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لے کے آیا کریں جیسے پہلے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے ہیں. ہاں, جب بالغ ہوئے تو پھر تو اجازت لینا ویسے ہی ضروری ہے, لیکن نابالغ بچے بھی ان تین اوقات کے اندر اجازت لے کے آئیں. اگر بالغ ہو جائے تو پھر تو اجازت لے کے آنا ہے گھر میں. والقواعد من النساء, پھر وہ بوڑھی عورتیں, پھر وہ بوڑھی عورتیں جن کو اب امید ختم ہو گئی کہ وہ شادی کریں گے یا کسی کی نظریں ان کی طرف ہوں گی, تو وہ اگر اپنے جسم کے زائد لباس یعنی چہرے کا پردہ نہ کریں, اور جسم جسے کہیں کہ بڑی چادر نہ اوڑھیں, اور زائد جسم کا لباس اتار دیں, تو ان کے لیے کوئی عرج نہیں ہے. بوڑھی عورتیں بالکل جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور جن کے شادی کی امید ختم, لوگوں کی توجہ نہیں, تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جسم کا زائد کپڑا, لیکن ایسی بوڑھی نہیں جو بیوٹی پارلر میں جائے تو 17 سال کی بچی لگے, لا حول ولا قوۃ, ایسی نہیں. یہ تو مستقل ایک عذاب ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, مستقل عذاب ہے. بوڑھی ہوگی بیوٹی پارلر سے لگتا ہے ابھی بالکل 20 سال کی ہے, تو ایسا نہیں. اس کے لیے تو پردہ کرنا فرض ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کی طرف بالکل کوئی امید نہیں اور بڑھاپے کے اس حصے پہ پہنچ چکی ہیں کسی کی نظر نہیں اٹھتی, اس کا ذکر قرآن نے فرمایا. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن, جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہیں رہی ہو, اور ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں, بشرطیہ کہ زینت کی نمائش نہ کریں. وہ بوڑھی ہیں بھی, بشرطیہ کہ زینت کی نمائش نہ کریں, اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ, اگر بڑھاپے کے اندر بھی احتیاط ہی رکھیں اور زائد لباس اپنے چادر اوڑھتی رہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور بات جانتا ہے، نہ کسی نبینے کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، یا اپنے بہنوں کے گھر سے، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، یعنی ان کے گھروں سے بغیر اجازت بھی کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ اس میں ایک دوسرے کو کھا لینا کوئی برا نہیں مانا جاتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ بھائی نے میرے گھر سے کھا لیا، بہن نے میرے گھر سے کھا لیا۔ اصل میں ان آیات کے پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا اور پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتی ہوئی کراہیت محسوس ہو، شرماتے تھے۔ اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لیں، یا نابینے کی بنا پر دوسروں سے زیادہ کھا لیں، نابینے کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ کھا لیں۔ دوسری طرف صحت مند لوگ بھی بعض اوقات یہ خیال کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکیں، کم کھائیں اور مشترک کھانے میں اپنا مناسب حصہ نہ لے سکیں اور وہ زیادہ لے لیں، ہم ان سے زیادہ کھا لیں۔ یہ احساس ان حضرات کے دل میں اسلام کے ان احکام نے پیدا کیا تھا جن کے روح سے کچھ دوسرے کو اپنی طرف سے ادنے سے تکلیف پہنچانا بھی گناہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے یہ احکامات اسلام کے سنے تھے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب نبینا اور معذور سوچتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو میری زیادہ جگہ گھیرنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، میرے نبینا پانے کی وجہ سے کہ میں کسی کا حق نہ لے لوں۔ صحت مند آدمی کے دل کے اندر بھی یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نبینا تھوڑا کھائے میں زیادہ نہ کھا لوں، اللہ اکبر۔ ہاں، تو جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ ایک احتیاط بڑھ گئی تھی، تو اس کا حکم وعدے فرمایا کہ اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے، تم آپس میں مل جل کے کھا سکتے ہو اور اپنے آپ کو اس قسم کی تکلیف میں نہ ڈالو۔ یہ اس کے پس منظر ان آیات کا۔ پھر عرب لوگوں میں یہ عام رواج تھا کہ ان کے گھر میں آنے والے رشتہ دار جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھر سے کچھ کھا لیتے تو وہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں مناتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ جب یہ احکام آئے کہ کسی کی چیز ان کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، تو بعض صحابہ یہاں تک پرہیز کرنے لگے کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اسے گھر جاتے اور اس کی بیوی بچے اسے کچھ خاطر تواضع کرتے تو ان کو کھانے میں تردد ہوتا کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں، اس لیے ہمیں اس کی اجازت کے بغیر کیسے کھانا کھائیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا جہاں یہ بات یقینی ہو کہ اصل مالک ہمارے کھانے سے خوش ہوگا وہاں کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جہاں یہ بات مشکوک ہو وہاں یہ حکم نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اور اگر یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بات بری لگے گی تو پھر تو بھائی کے گھر سے کھانا نہیں چاہیے بغیر اجازت کے۔ ہاں، جہاں یہ یقین ہو کہ میں کھاؤں گا تو انہیں خوشی ہوگی اور وہ خوشی محسوس کریں گے، تو وہاں ایسے موقع پہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ یہ ان آیات کے اندر فرمایا۔ آگے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ یہ آیت اصل میں غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودنے میں مصروف تھے اور تمام مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے، مسلمان بھی خندق کھود رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنے کسی کام میں جانا ہوتا تو وہ آپ سے اجازت لے کے جایا کرتا تھا، لیکن منافق لوگ پہلے بات تو اس کی طرف آنے میں سستی کر رہے تھے، خندق کھودنے میں سستی کر رہے تھے، اگر آ بھی جاتے تو کسی نہ کسی بہانے سے نکل جاتے تھے اور بلا اجازت ہی چپکے چپکے سے مجلس سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور منافقین کی مذمت فرمائی ان آیات کے اندر، فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کو دل سے مانتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقین اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جو ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا بلا لیا کرتے ہو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کے آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آن پکڑے۔ یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تم جس حالت میں بھی ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ جس دن سب کو اس کے پاس لٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اللہ ہر بات کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب